میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ذکر اللہ رب العزت کے دین کے علم کا حصول ہے. کہ جب تک علم دین انسان حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ذکر بھی جو ہے وہ صحیح طریقے پر صحیح راستے پر نہیں ہوتا. کہ وہ اللہ رب العزت کو ہی نہیں پہچانتا. جب وہ اللہ رب العزت کو ہی نہیں پہچانتا تو پھر وہ ذکر کس کا کرتا ہے؟ اس کو یاد کرتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ الفاظ سے یاد کر لیے, وہ الفاظ کو دہراتا ہے لیکن شاید ان الفاظ کو مطلب بھی نہیں سمجھتا. تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی عبادت ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھا جائے, علم دین حاصل کیا جائے. یہ آج ہم جو کتاب جو میرے سامنے ہے اس میں سے ایک درس حاصل کریں گے, اس کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے. یہ ریاض الصالحین کتاب ہے اور یہ ریاض الصالحین جو ہے یہ امام نووی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ کئی سو سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن آج تک مدارس میں اس میں سے پڑھایا جاتا ہے. اور یہ ایسی مستند کتاب ہے اس کے اندر سوائے قرآن پاک کی آیات اور مستند احادیث کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس میں امام نووی صاحب نے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا سوائے یہ کہ ان چیزوں کے نام دے دیے, ان ابواب کو نام دے دیے کہ جس کے تحت انہوں نے کچھ آیات قرآن اور کچھ مستند احادیث کو جمع کر دیا. تو آج ہم جو سیکھنے جائیں گے وہ سیکھنے کے بارے میں ہی سیکھیں گے. یعنی علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, اس کا نام ہی ہے کتاب العلم, یعنی علم کا بیان, علم کی ضرورت اور علم کی فضیلت وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اس میں دو تین حدیثیں میں آپ کو یہاں پر جو نہیں لکھی ہوئی جو ہم نے کہیں اور پڑھی ہے اس کا, کہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے اور علم دین سے دور ہونا کتنا بڑا نقصان, کتنا بڑا نقصان. درشی پر اللہ وسلی ہمارے بہت سارے بھائی محافل چلاتے ہیں, دنیا بھر میں چلتی ہے الحمدللہ محفلیں ہوتی ہیں اور کئی محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ذکر الہی ہوتا ہے, نعت پاک پڑھی جاتی ہے, اور کئی محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو نماز نفل کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ نفل نمازیں پڑھتے رہیں پوری رات. لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا علم دین کی محفل میں کچھ لمحے بیٹھنا, علم دین حاصل کرنے کی محفل میں کچھ لمحے بیٹھ جانا یعنی چند لمحہ چند منٹیں گزار لینا یہ ایک ہزار نفل نماز ادا کرنے سے بہتر ہے. اب ہم میں اور آپ میں تو ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک ہزار نفل نماز ایک رات میں پڑھیں, لیکن اگر دس پندرہ منٹ کے لیے بھی اگر علم دین کی محفل میں بیٹھ گئے تو اس ایک ہزار نفل نماز پڑھنے والے سے افضل اور زیادہ ثواب آپ کو ملے گا. عالم کا سونا, عالم کا سوتے رہنا جاہل کے جاگنے سے افضل ہے, جاہل کے جاگنے سے افضل ہے. اب آدمی سوچے یار یہ کیسی بات ہے کہ جاہل جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, جاہل ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, پوری رات تسبیح گھما رہا ہے, پوری رات جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہا وغیرہ وغیرہ جو بھی کام کر رہا ہے, اس کا جاگنا اور عالم کا سونا, تو عالم تو سو رہا ہے, عالم کا سونا جو ہے جاہل کے جاگنے سے افضل کیسا ہے؟ وہ افضل اس لیے ہے کہ جاہل جب سو جائے گا, جاہل پوری رات عبادت کر لے گا تو وہ سمجھے گا کہ وہ کسی مقام پہ پہنچ گیا ہے, لیکن شاید اس کو ایک رتی برابر ثواب بھی نہ ملا ہو اس لیے کہ اس نے جو ذکر کیا جو عبادت کی اپنے رب کو پہچانے بغیر کر. اور عالم جو ہے وہ جب اٹھے گا, فجر کی نماز میں فرض رہے گی ہمیشہ, وہ جب اٹھے گا تو وہ جب کسی کو ہدایت دے گا تو اس کی ہدایت کے ذریعے کتنے لوگ ہدایت پائیں گے اور کتنے لوگ صحیح راستے پہ چل کر کے جنت میں جائیں گے. تو جو عالم سو بھی جاتا ہے اور وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتا, جاہل کے تہجد پڑھنے سے عالم کا تہجد نہ پڑھنا افضل ہے, اس لیے کہ جب وہ اٹھے گا وہ جو ہے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائے گا. لوگوں کو جنت کا صحیح راستہ سکھائے گا، لوگوں کو گمراہی سے بچائے گا، جاہل جو ہے گمراہی سے نہیں بچا سکتا. اس کے علاوہ صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی وسلم سے حضور مجید کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علم سے اور علماء سے دور بھاگیں گے، علم سے اور علماء سے دور بھاگیں گے. صحابہ اکرام کو یہ سن کر کے ایسا تعجب ہوا، ان کے نزدیک علم اور علماء سے دور بھاگنے کا تصور ہی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ علم اور علماء سے دور بھاگنا تو ہلاکت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علم اور علماء سے دور بھاگیں گے، تو صحابہ اکرام کو اتنا افسوس ہوا اور ایسا تعجب ہوا. تو عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی وقت آئے گا؟ یعنی ایسی بڑی حماقت ہوگی لوگوں میں کہ لوگ یہ کریں گے کہ علم اور علماء سے دور بھاگیں گے، جہالت کو پسند کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علم سے اور علماء سے دور بھاگیں گے، اور وہ جب وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو چار بڑی مصیبتوں میں مبتلا فرما دے گا، چار بڑی مصیبتوں میں مبتلا فرما دے گا. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کیسا وقت ہوگا، کیا ہوگا اس زمانے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ارشاد فرمایا، وہ بھی عینی ہی آج کا دور آپ کے سامنے آپ کو نظر لگے گا. آج کے دور کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ علم سے علماء سے دور بھاگیں گے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ظالم حکمران کو مسلط فرما دے گا، ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دے گا. آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ پر، دنیا کی کسی کونے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، فلسطین میں دیکھ لیجئے، کشمیر میں دیکھ لیجئے، چائنا میں دیکھ لیجئے، بوسنیا میں دیکھ لیجئے، عراق میں دیکھ لیجئے، ایران میں دیکھ لیجئے، کوئی دنیا کا ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر ظالم حکمران جو ہے مسلمانوں کو دبا نہیں ہے. بلکہ آپ تو پوری دنیا پر رشیا اور امریکہ نے ایسا اپنا دباؤ رکھا ہوا ہے کہ تمام مسلمان ملک بھی جو ہیں ان کے زیر میں آ گئے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ ان کو ناراض نہ کرتے. ہر جگہ یہ معاملہ آپ دیکھیں. دوسری مصیبت حضور نے بتائی، دوسری مصیبت یہ ارشاد فرمائی کہ دعا کریں گے قبول نہیں ہوگی، دعائیں کریں گے قبول نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک دعا کرتے ہیں کہ اس ظالم حکمران کو ہم سے دور کر دیں. لوگ مسجد میں جا کر تو اس کو دعائیں دیتے ہیں، مسجد میں جا کر کے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب یہ دعا کریں کہ یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. میں ہمارے ملک کی بھی بات دیتا ہوں، یا ہندوستان میں دیکھیں جو کہتے ہیں بی جے پی کی حکومت ختم ہو جائے، کانگریس کی حکومت ختم ہو جائے، یہ منحوس آئے، یہ مر جائے، ختم نہیں ہوتے. پانچ سال بیٹھ کر کے جاتے ہیں، خوب لوٹ مار کر کے جاتے ہیں، ہر طرح کی بربادی کرنے کے بعد ہٹتے ہیں، دوسرا اس سے بدتر آتا ہے، اس سے بھی ظالم، اس سے بھی بدتر آتا ہے. یہی ہو رہا ہے، دعائیں کریں گے قبول نہیں ہوگی. اور اکثر آپ دیکھ لیجئے، آج آپ دیکھیں لوگ جو ہے ائمہ کے پاس، پیروں کے پاس، حفاظ اکرام کے پاس، جس کسی کو نیک سمجھ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہوگا، چہرے پہ داڑھی نظر آ رہی ہے، سر پہ ٹوپی عمامہ چل رہی ہے وغیرہ، دیکھتے نیک ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعا کیجیے. کیوں بھائی، کیا ہوا؟ تو دعا کیوں نہیں کرتا؟ قبول نہیں ہو. ہزاروں لوگوں کی لائن آپ کو جو ہے ائمہ کے پاس، پیروں کے پاس ملے گی، اس لیے کہ دعائیں قبول نہیں ہوگی. تیسری مصیبت حضور صلی اللہ تعالی وسلم شاید فرمائی، کمائیں گے روزی میں برکت نہیں ہوگی، روزی میں برکت نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیجئے، ریڑھی لگانے والا بھی صبح اٹھ سے ریڑھی لگاتا ہے، رات کو گھر آتا ہے، کہتا ہے اتنی محنت کرتا ہوں، بھوک میں یہاں وہاں بھاگ دوڑ ہوتی ہے، مشکل سے اتنے پیسے بچتے ہیں، کھا پی کر کے ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے دن کے لیے واپس بھاگنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ دو چار دن آرام کرتے. تنخواہ دار کہتا ہے کہ تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملنے کے دس دن بعد سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بچتا نہیں ہے نا. سیٹھ جو ہوتا ہے فیکٹری چلانے والا، وہ بھی کہتا ہے کیا کریں، اتنی بڑی فیکٹری لے کے بیٹھے ہیں، خرچے اتنے لمبے لمبے ہیں کہ فیکٹری میں سے جو ہے خرچہ پورا نہیں ہوتا. ہر کسی کا یہ حال آپ دیکھیں، کمائیں گے، کوئی دس روپے کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے، کوئی روز کے لاکھ کماتا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ خرچے بہت زیادہ ہیں، پورے نہیں ہوتے، برکت اڑ گئی. اور سب سے بڑی مصیبت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب مریں گے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بے ایمان ہو کر کے دنیا سے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے جائیں گے. یہ سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت. اس لیے کہ علم سے دور رہے، علماء سے دور رہے، علم سے دور رہے، علماء سے دور رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، تو ایمان سے خالی ہو گئے، بے ایمان ہو کر کے دنیا سے گئے، اس لیے کہ علم نہیں رکھا، اس لیے کہ علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، اس لیے کہ علماء سے دور بھاگتے رہے. اگر علماء کے ساتھ رہتے، علماء سے محبت رکھتے اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور علم رکھتے، تو ان کو پتا ہوتا کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، نا، بدعت کیا ہے، بدعت کیا نہیں ہے، شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں ہے، کون سی چیز کہنا جائز ہے، کون سی چیز کہنا جائز نہیں ہے، کون سی چیز کرنا جائز ہے، کون سی چیز کرنا جائز نہیں ہے، کس چیز کو حرام سمجھنا چاہیے، کس چیز کو حلال سمجھنا چاہیے، کون سی چیز قرآن میں ہے، کون سی چیز قرآن میں نہیں ہے، کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے، یہ سب پتہ ہی نہیں ہے. جاہل کے جاہل رہے تو خود بھی کفریات بکتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مریں گے تو اس لیے کہ کفر بک بک کے مرے ہیں، حلال کو حرام سمجھا، حرام کو حلال سمجھا، جوا کھیلا کہتے حلال ہے، شراب پیے کہتے حلال ہے، رشوت لینے کہتے حلال ہے، اس چیز کو حلال سمجھ کر کے کرتے رہے، حلال سمجھ کے کرا تو کفر کیا، مرا تو ایمان کے بغیر مرا. اگر پتا ہوتا کہ حرام ہے تو نہیں کرتا، اور اگر پتا ہوتا کہ حرام ہے تو اگر کر بھی لیتا تو سمجھتا کہ حرام ہے تو حرام کام میں مبتلا ہوتا، کم از کم کفر تو نہ کرتا، کم از کم کفر تو نہ کرتا. اسی لیے یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر جائے گا وہ جس نے علم اور علماء سے دوری اختیار کی. اس لیے کہ جہالت میں ڈوبا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کفر کیا چیز ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دل میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے، مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو، یہ حق بتا رہا ہے کہ باطل بتا رہا ہے، یا سچا راستہ بتا رہا ہے یا جھوٹا راستہ بتا رہا ہے، یہ جنت کا راستہ بتا رہا ہے یا دوزخ میں لے جانے والا راستہ بتا رہا ہے. دکھتا تو مولوی کی شکل ہے لیکن ہو سکتا ہے شیطان ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ خود نے علم حاصل ہی نہیں کیا، علماء کی صحبت اختیار ہی نہیں کی. اب جو بھی آتا ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے یا سادھو ہے یا جس کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جن اس کے ساتھ ہے، اس کے پیچھے لگ گیا کہ یہ تو بڑے کرامت والے بابا معلوم ہوتے ہیں، یہ بڑی اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے چلتے پتا چلا کہ دجال کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ڈھونگی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اس لیے کہ پہلے علم اور علماء سے دور رہا، اب کسی بھی فریبی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، وہ فریبی اس کو جہنم میں خود بھی جا رہا ہے اور اس کو بھی ساتھ میں جا رہا ہے. علم اور علماء سے دور رہنے والوں کو کیا حال ہوگا؟ ایمان سے خالی جائے گی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آگے ایک اور طبیعت، ایک اور جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم صبح اٹھو تو اپنے آپ کو اس حال میں پاؤ، جب تم صبح اٹھو تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم خود عالم ہو، کہ تم خود عالم ہو. اگر یہ نہ ہو سکا کہ تم عالم نہیں ہو صبح اٹھتے، تو تم یہ کم از کم دیکھو کہ تم طالب علم ہو، کیا ہو؟ علم کو طلب کرنے والوں میں سے ہو. اس حال میں اپنے آپ کو پاؤ کہ تم طلب علم کرنے والوں میں سے ہو. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو کم از کم اتنا ہو کہ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہو. اپنے آپ کو صبح اٹھو تو ایسا پاؤ کہ تم علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہو. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو کم از کم اتنا ہو، کم از کم، کم از کم اتنا ہو کہ علماء سے محبت کرنے والوں میں سے ہو، علماء سے محبت کرنے والوں میں سے ہو. اور اگر یہ چاروں حالت میں سے نہ ہو سکے تو پانچویں حالت میں نہ ہونا، پانچویں حالت میں نہ ہونا. اس لیے کہ اگر پانچویں حالت میں ہوئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. باباؤں کے پیچھے چلنے والے بہت ملیں گے، فریبی ڈھونگیوں کے پیچھے چلنے والے بہت ملیں گے، ڈھول تاشا کر کے ناچ گانا کرنے والوں کے پیچھے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، اور ایسے باباؤں کے پیچھے بھی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو بابا نماز کے لیے کسی کچھ بولتے ہی نہیں، کسی کو داڑھی رکھنے کے لیے نہیں بولتے، کسی کو زکات دینے کے لیے تعلیم نہیں دیتے، کسی کو حج کرنے کی تعلیم نہیں دیتے، صرف کہتے ہیں کہ میرا دامن پکڑے رہو جنت مل جائے گی. ایسے باباؤں، ڈھونگیوں، گانے بجانے والے اور عورتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرنے والے باباؤں کے پیچھے آپ کو بڑی تعداد ملے گی. جو علماء شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت کے خود پر پابند ہیں اور دوسروں کو بھی شریعت کی پابندی سکھاتے، اللہ اس کے رسول کا حکم بتاتے، ان کے پیچھے چلنے والے کم لوگ ملیں گے. تو علم کا بیان انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. علم کا بیان اگر انسان کرتا رہے تو میرا خیال ہے قیامت آ جائے گی، علم کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں پر ریاض الصالحین سے چند آیات کریمہ جو علامہ صاحب نے یہاں پر نقل فرمائی اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو علامہ صاحب نے یہاں پر احادیث مبارکہ یہاں لکھی ہے ان میں سے کچھ کا مطالعہ کریں گے، اور اگر مجھ ناچیز سے ہو سکا تو اس پر کچھ تبصرہ بھی انشاءاللہ کریں گے. درود پڑھ لیجیے. کتاب العلم، اس میں قرآن پاک کی چار آیات علامہ صاحب نے نقل فرمائی. قال اللہ تعالی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم یوں دعا کیجئے ربِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم کو زیادہ کر دے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا خیال ہے ہر کسی کو یہ پتا ہوگا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا فرمایا؟ کتنا علم عطا فرمایا؟ اتنا علم عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جتنا علم تمام انسانوں کو عطا فرمایا، جتنا تمام علم اولیاء اکرام کو عطا فرمایا، جتنا علم تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، ان سب کو اگر جوڑ دیا جائے، ان سب کو اگر جوڑ دیا جائے اور اس سب کو موازنہ کیا جائے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں وہ ایک بہت بڑے میدان میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. پوری تمام دنیا کا علم جو ہے وہ سب ملا کر کے ایک ذرے کے برابر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جو ہے تمام دنیا کے ذرات ملا لو اس سے بھی زیادہ ہے. اس کا کتنا مقابلہ کر سکتے؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا، تو تمام کائنات کا علم حضور کے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے کتنا علم حضور کو عطا فرمایا ہوگا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ یوں دعا کیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما دے. دنیا میں جتنا علم دینا تھا سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس کے باوجود اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب مجھ سے زیادہ علم مانگو. اب علم کی کتنی بڑی فضیلت ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب آپ یوں ارشاد فرما دیجئے کیا جاننے والے اور انجان یعنی اور نہ جاننے والے یہ کیا برابر ہے؟ یہ کیا برابر ہے؟ یہ جملہ استفہامیہ ہے، یعنی ایک سوال کرنے کے طور پہ، لیکن مطلب یہ ہے سوال تو کیا جا رہا ہے، مقصد بولنے کا یہ ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے. پوچھو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا یہ برابر ہے؟ مطلب ایک سوال کیا جاتا ہے کیا تم ایسے ہو کیا تم ایسے ہو، یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. اب اندازہ کر لیجئے جب جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں تو علماء اور مشائخ اور علماء کے جو عالم ہیں، علماء کو بنانے والے جو عالم ہیں، یعنی علماء کے بھی مشائخ، علماء کے بھی جو ٹیچر ہیں، ان کے بھی جو استاد ہیں وہ کیسے ہوں گے، اور جو بالکل جاہل ہیں وہ ان کے مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت اشراق احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخیاں کرنے والے ان کے علم کو دیکھو اور اعلیٰ حضرت کے علم کے سمندر کو دیکھو, ان میں کتنا بڑا فرق ہے. چاند پر تھوکنے سے کیا ہوتا ہے, چاند پر تھوک نہیں پہنچتا, خود کے چہرے پہ تھوک آ جاتا ہے, خود کے چہرے پر تھوک آ جاتا ہے. جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. پھر آگے اللہ رب العزت کا ایک اور ارشاد, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ سورہ مجادلہ شریف کی آیت کریمہ ہے, اس کا ترجمہ یوں ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا ہے درجے بلند فرمائے گا, جن کو علم دیا ہے ان کے درجے بلند فرمائے گا. تو یہاں پر جتنی آیت کریمہ انہی کے بارے میں ہم پڑھیں گے, ویسے تو قرآن پاک میں اور بھی ہے لیکن علامہ صاحب نے جو چنی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو علم والے ہیں, جو علم والے نہیں ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے, وہ چاہے کتنی بھی ایکٹنگ کر لیں, وہ چاہے کتنا بھی ڈھکوسلا کر لیں, کتنی بھی ایکٹنگ کر لیں, وہ اللہ سے حقیقت میں نہیں ڈر رہے ہوتے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اچھا سمجھے, لیکن اللہ سے جو صحیح سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے واسطے ہی روتے ہیں, رات میں اکیلے میں روتے ہیں. حقیقت میں اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے جن کے پاس اللہ نے علم عطا فرمایا ہوا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, آپ کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے باوجود آپ پوری پوری رات نماز پڑھتے ہیں, اللہ رب العزت کے واسطے اپنے جو ہے پوری رات جاگتے ہیں, نمازوں میں جاگتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے, پیروں میں درد تکلیف ہونے لگتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. دیکھتا کوئی نہیں تھا, گھر والی تھی, زوجہ تھی, ان کو پتا تو لگنا ہی تھا. وہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ پوری پوری رات اللہ کے واسطے کھڑے رہتے ہیں نماز میں, تو کہتے ہیں کیا میں اپنے رب کے واسطے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کو پتا نہ ہو, اگر کسی کو پتا نہ ہو کہ باہر کوئی جو دروازے پہ کھڑا ہے یا آنے والا ہے, باہر جو دروازے پہ کھڑا ہے یا آنے والا ہے وہ کون ہے, تو بندہ کتنی تیاری کرے گا اس آنے والے کے لیے, کتنی تیاری کرے گا اس آنے والے کے لیے. اگر کسی کو پتا ہی نہیں کہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو کسی نوکر کو بول دے گا, بھائی دیکھو کون ہے, دیکھو بھائی کون ہے دروازے پہ. اور کسی نے دروازہ کھٹکایا نوکر نہیں ہے تو بچے دیکھ تو کون ہے بیٹا دروازے پہ کون ہے, کیونکہ اس پہلے جاگ گیا. اگر پہلے سے پتا ہو کہ جو آنے والا ہے وہ آپ کا استاد ہے یا آپ کے والد گرامی ہے یا آپ کی والدہ محترمہ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی پوری دنیا میں شہرت ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو مشائخ اعظم ہے اور آج کے وقت کا عالم دین ہے یا بادشاہ وقت ہے, تو کیا آپ کہیں گے ذرا بچہ دیکھو کون ہے دروازے پہ؟ آپ کو پتا ہے تو آپ اسی طرح اس کا اعزاز و اکرام کریں گے, اور آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر ایسے بیٹھے رہیں گے. تو اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال جو رب کو پہچانتے ہیں وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتے ہیں, جو رب کو پہچانتے ہی نہیں وہ رب سے ڈرتے ہی نہیں, وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہی نہیں. تو جو رب کو پہچانتے ہیں وہ عالم دین, وہ اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے کہ ان رخش اللہ من عباده العلماء, کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے میرے بندوں میں سے تو صرف اور صرف علماء کرام ہی ہیں, کہ جو حقیقت میں اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علم کا حصہ ہمیں عطا فرمائے, کچھ معرفت عطا فرمائے, تاکہ ہم اللہ رب العزت کو جو ہے اس سے ڈرے اور اس کی بات مانے. آگے پڑھتے ہیں احادیث مبارکہ, قرشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وعن معاوية رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. متفق علیہ. اس کا ترجمہ یوں ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے. جب یہ بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں ہے تو اس ایسی حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی ایسی حدیث جو دونوں بڑی صحیح کتابوں میں ہے اور جس کا صحیح ہونے میں آپ کوئی شک نہیں رہا، ایسی مستند اور ایسی مضبوط حدیث پاک ہے. اب اللہ رب العزت جس کے لیے خیر کا ارادہ فرمائے، خیر کا ارادہ، جب اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرما دے تو اس سے بڑھ کر کوئی نصیب ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ فرما دے کہ میں اس کے ساتھ بڑائی کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے خیر چاہتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ ہمارے خیر کثیر عطا فرما. جب اللہ رب العزت خیر کرنا چاہے کسی کے لیے اس سے بڑھ کر کر تو کوئی نصیب ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور دین کی سمجھ کب آئے گی؟ دین کی سمجھ اس وقت آئے گی جب دین حاصل کرے گا، علم دین سیکھے گا، اس کے بعد تو سمجھے گا. جب علم دین ہی نہیں ہوگا تو سمجھے گا کیا؟ مطلب علم دین حاصل کرے گا وہ اور پھر اس میں غور فکر کر کے اس کو سمجھے گا. اللہ رب العزت ایسے بندے کا جب بھلائی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو عالم دین بناتا ہے اور اس کو اس کے ذریعے جو ہے علم کی اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا فتنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلته على هلكته في الحق ورجل آتاه اللہ الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دو آدمی قابل رشک ہیں، صرف دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور اسے اس نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے علم و حکمت عطا کی، بس وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، جن پر حسد کرنا نہیں. یہاں پہ لفظ حسد ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر رشک کرنا کہ کاش مجھے بھی ایسا ملا ہوتا، یہ نہیں کہ اس کو ایسا کیوں ملا. حسد تو کسی سے بھی جائز نہیں، لیکن یہاں پہ لفظ حسد اس نے استعمال فرمایا کہ اس میں مطلب ہے رشک کرے، گپت کرے کہ اللہ کاش مجھے بھی ایسا عطا ہوتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ صرف دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان رشک کر سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی عطا ہوتا، کہ وہ بڑے نصیب والے لوگ. پہلے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا اور پھر وہ شخص اللہ کی راہ میں صحیح طور پہ اس مال کو خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر کے انسان کو رشک کرنا چاہیے. ایسے کو نہیں کہ جس کو دیکھا ارے بہت مالدار ہے، یہ تو بھائی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بنگلوں میں رہتا ہے، محلات میں رہتا ہے، وہ فائیو سٹار ہوٹل میں کھانا پینا کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سونے کے جو ہے برتن میں کھانا کھاتا ہے، اس کے پاس اتنے نوکر ہے، چاہے اس کے پاس جتنا بھی ہو وہ رش کرنے کے لائق نہیں ہے. رش کرنے کے لائق وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا لیکن وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں صحیح طور پہ دن رات خرچ کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس پر رش کرنا جائز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ شخص کیا کرتا ہے، اسی علم کے ذریعے وہ جو ہے لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے،
یہ حق ہے یہ باطل ہے. جیسے مفتی ہوتے ہیں وہ افتا کرتا ہے, فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے, یہ جائز ہے ناجائز ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ اللہ کے حکم کے برابر ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, یہ حرام ہے یہ حلال ہے. وہ فیصلے فرماتا ہے اللہ کے دیے ہوئے علم سے, اور اسی علم کے ذریعے دوسروں کو علم عطا فرماتا ہے. تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے, باقی کوئی قابل رشک نہیں ہے. کوئی حسن والا ہو, کوئی دولت والا ہو, کوئی حکومت والا ہو, کوئی جاہ و جلال والا ہو, کوئی شہرت والا ہو, یہ شخص لوگ قابل رشک نہیں. یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ, یعنی حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف دونوں میں ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی 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 محمد. ایک اور حدیث پاک ہے, یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف میں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, جس ہدایت سن لیجئے حضور کیا شاطر مدد میں کیا لے کر آیا, فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے وہ اس بارش کی مثل ہے, اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی, بس اس کا ایک حصہ, بس اس کا ایک حصے نے جو عمدہ تھا یعنی اچھا تھا, بارش کا حصہ وہ زمین کا حصہ وہ ایک اچھا عمدہ تھا, اس بارش کو اس حصے نے قبول کیا اور اس میں خوب گھاس اگی اور چارہ اگا, اور کچھ ٹکڑے غیر آباد تھے انہوں نے پانی کو روک لیا, یعنی اس زمین نے اس پانی کو روک لیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا اور لوگوں نے اس سے پانی پیا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا. سبحان اللہ. اور یا کھیتی باڑی کو اور کچھ حصے کو بھی زرتک سیراب کیا اور دوسری جگہ بھی بارش پہنچی, یعنی میرا علم اور میری ہدایت اس بارش کی طرح ہے کہ وہ بارش برسی دوسرے حصے میں پانی زمین کے, اس حصے کو بارش پہنچی لیکن وہاں جو ہے بالکل چٹیل میدان ہے, نہ وہ پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ گھاس اگتی ہے نہ کچھ اور اگتا ہے, بس اس کی مثال جو میرے پاس پھر بارش ہدایت آئی ہے دونوں زمینوں کی میں نے بتائی, ایک زمین ایسی ہے اس بارش کو قبول کرتی ہے, اس میں گھاس اگتی ہے پودا لگتا ہے اس میں جو ہے وہ تالاب بن جاتا ہے, اور دوسری زمین ہے اس میں بارش گرتی ہے لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں میری ہدایت اور میرا علم جو میں لے کر آیا ہوں وہ ان دو مثالیں میں ہوتی زمینوں کی, وہ ان دو آدمیوں کی طرح ہے ان میں سے ایک جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی اور اس چیز نے جس کے ساتھ مجھے جیسا محبوس کیا گیا اس سے اسے نفع دیا, اور وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے, زرخیز زمین اور فائدہ مند زمین کی طرح ہے جو علم حاصل بھی کرتا ہے ہدایت بھی حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے, اور وہ دوسری زمین جس پر بارش گری میں نے میری ہدایت بھی پہنچی میری طرف سے علم بھی پہنچا لیکن اس زمین پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بارش سے, وہ اس آدمی کی طرح ہے جو ہدایت قبول نہیں کرتا اور اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا اور کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, میری طرف سے تبلیغ کرو اگرچہ ایک آیت ہی ہو, اور بنی اسرائیل سے ان کے مروی کردہ آیات بھی بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں, اور جس نے جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم چاہتے کہ جو کچھ بھی علم آپ کو میری طرف سے ملے اس میں سے تھوڑا حصہ بھی اگر آپ کو ملے تو تم اس کو آگے پہنچاؤ, دوسروں کو بتاؤ, علم کو پھیلاؤ. یہاں سے مراد یہ ہے کہ علم کو پھیلاؤ, اور اگر کوئی بنی اسرائیل والی بات بھی تم کو مل جائے اس میں سے بھی اگر سچی باتیں ہیں اس کو بھی آگے پہنچانے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے, میری طرف کوئی شخص جھوٹ منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, جہنم میں بنا لے. اب اس لیے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ نقلی حدیثیں بیان کرتے ہیں, کچھ لوگ نقلی باتیں اپنی طرف سے کہتے ہیں,
اور اس کو جوڑ کر کے توڑ بڑوڑ کر کے کچھ بھی اپنی طرف سے بول کر کے کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ہے. ایسا کہنا گناہ کبیرہ اور اتنا سخت گناہ کہ جہنم کی سزا اس کو ضرور ملے، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں ایک طویل عرصہ گزارنا پڑے گا. اور اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ایسا گندا جملہ اس نے بولا ہے، ہو سکتا ہے کفر تک کی بات ہو جائے، ورنہ نقلی حدیث بیان کرنے میں سزا ضرور ہے. اب اندازہ فرمائیے کہ جو علماء ہمیں بتاتے ہیں اللہ کا قول، اللہ کا حکم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اس کے سچے احکام اور حدیث پاک میں سے بھی نچوڑ نکال کر کے صحیح حکم بتاتے ہیں کہ ان حدیث کی حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان کا حکم لاگو نہیں ہوتا، یہ وجہ جو حدیث ہے اس کا حکم لاگو ہوتا ہے، ان کا کہنا کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت ہے. اور جو لوگ معاذ اللہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ حضور نے یہ کہا ہے ایسا کرنا ضروری ہے، ایسا چھوڑ دو ویسا نہیں کرو، تو وہ کتنا بڑا بہتان کر رہے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور معاذ اللہ اپنے جہنم کا کھٹا کھود رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. رواه مسلم.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یعنی جب انسان علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کا راستہ جنت میں جانے کا آسان ہو جاتا ہے، جنت میں جانے کا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ آسان فرما دیتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر کسی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جاؤں؟ جنت میں جانے کی خواہش ہوتی ہے نا انسان کو، جنت میں جانا ہے، کسی کی خواہش ہوتی ہے جہنم میں جانے کی؟ ہوتی ہے، چاہے وہاں پر ان کا فلمی ہیرو بھی گیا ہو، جہنم میں جانے کی کسی کی خواہش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر یہ سگا باپ بھی جہنم میں گیا ہو، سگا چاچا پھوپا بھی جہنم میں گیا ہو، تو کیا کسی کی خواہش ہوگی کہ میں بھی جہنم میں جاؤں؟ نہیں ہوتی نا. کیا خواہش ہوتی ہے؟ سب کی خواہش ہوتی ہے جنت میں جانا، اعمال چاہے کیسے بھی. میں اپنی بات کروں، اعمال چاہے جتنے ہی گندے ہو، خواہش ہوتی ہے جنت میں جانا. جنت میں محلات ہے، شربت کی ندیاں ہیں، دودھ کے نہریں ہیں، حور و قصور و میوے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے باغیچے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، ہر چیز ہے، نہایت آرام، خوشیاں ہی خوشیاں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشیاں. جنت میں جانے کی خواہش سب کو ہے. گندے سے گندے آدمی کو بھی یہی ہوا کہ مجھے تو جنت میں ہی جانا. تو جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے علم حاصل کرنا. جنت میں آ جانے کا بہترین طریقہ ہے علم حاصل کرو. علم پورا حاصل نہیں بھی کیا، علم پورا حاصل اگر نہیں بھی کیا، صرف چل پڑا علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دے. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والا راستے سے نکلتا ہے، راستے سے نکلتا ہے جیسے کہ اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا ہے، تو قربان جائیے اللہ رب العزت نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جب وہ راستے پہ نکلتا ہے مدرسے جانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو فرشتے اپنے پر جو ہے اس کے پیروں کے نیچے لگا دیتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے اپنے معصوم پروں کو لگا دیتے ہیں. کتنا رتبہ ہے عالم دین کا، کتنا بڑا رتبہ ہوگا، یہ تو طالب علم کا رتبہ ہے، یہ تو طالب علم کا رتبہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں نے پڑھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے والا جو علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم علم دین حاصل کرتے کرتے ہی دنیا سے جائیں، علم دین حاصل کرتے رہیں ابھی سے اور مرتے وقت بھی علم دین حاصل کرتے رہے ہو. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مرے گا ایسی حال میں کہ وہ علم دین حاصل کرتے کرتے گیا ہے دنیا سے، تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن نبیوں کے اور صدیق کے درمیان رکھے گا، کہ نبیوں سے ایک درجہ نیچے صدیقوں کے ساتھ اس کو رکھے گا. اس سے افضل مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے افضل مرتبہ
کیا ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے صرف ایک درجہ نیچے ہوگا، صدیقین کے ساتھ وہ ہوگا، اس سے افضل کوئی مرتبہ، اس سے افضل کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی تبلیغ کرتا ہے، اس کے لیے تابعداری کرنے والوں کے برابر ثواب ہے اور ان کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. یعنی جو شخص علم دین کی محفل کی طرف بلائے یا کسی نیک کام کی طرف بلائے، تو جس کسی نے نیک کام کیا ان سب کا مل کر کے اس کو ثواب ملے گا، اور جس نے بھی نیک کام کیا ان کے نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے. میں آپ سے کل بھی پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ اگلی محفل میں کوشش کریں کہ اکیلے مت آئے، اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر آئے. دوسرے عرض کیا تھا پچھلی بار بھی، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، آپ جن کو لائیں ان کو بھی ثواب ہو، اور جتنا ان کو ثواب ہو ان سب کا جوڑ کر کے آپ کو ثواب ہو، سب کا جوڑ کر کے آپ کو ثواب ہو. اور پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی، اب آپ سوچیں ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں. کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے کہیں نہ کہیں دل میں ارادہ کیا ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے نا. تو اندازہ فرمائیے کہ آپ کے ہو سکتا ہے علم دین کی طلب لے کر جو کچھ چلا ہے کہ میں علم دین سیکھنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسی سچی نیت لے کر آنے والوں کے نیچے، پیروں کے نیچے فرشتوں نے اپنے پر پھیلائے ہے نا. اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے والی حدیث جو میں پڑھی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ بالکل آسان فرما دے گا، بالکل آسان فرما دے گا انشاءاللہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صلاۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، یا نیک اولاد اس کے لیے دعا مانگتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، وہ عمل مزید نہیں کر سکتا، مزید عمل نہیں کر سکتا. ظاہر وہ عمل کرنے کے لائق نہیں رہا، عمل کرنے کی اس کے لیے صلاحیت نہیں، اگرچہ وہ زمین میں اندر جانے کے بعد بھی قرآن پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، کچھ اولیاء اکرام کو بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن ان کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، اس کام کا ثواب نہیں ملے گا. حضور نے ارشاد فرمایا جو زمین پہ کام کیا وہی ثواب ملے گا، اور جب وہ مر جاتا ہے تو وہ عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. کون سی تین چیزیں؟ ایک ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ، نام ہی ہے جاریہ، جاری رہنے والا، بند نہیں ہونے والا، جاری رہنے والا. یعنی اگر اس نے اپنی زندگی میں کہیں پر کنواں کھلوا دیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، جانور فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اسے لوگوں کو پانی پلانے، جانوروں کو پانی پلانے کا ثواب ملتا رہے گا. اس نے مسجد بنا دی، جب تک اس مسجد میں اذان کی آواز آتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اقامت ہوتی رہے گی، لوگ نمازیں پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، استغفار کریں گے، اجتماع کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، اس وقت تک اس آدمی کو اس کا نفع، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. کہیں اسپتال بنا دیا، کہیں پر اس نے درخت لگوا دیے، جب تک درخت کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، جب تک درخت سے چڑی پرند جو ہے پرندے فائدہ اٹھائیں گے, اس کا پھل کھائیں گے, وہ درخت خود جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. جب تک وہ زندہ رہے گا درخت, جب تک درخت سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے گا, قبر میں اس درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ کی اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے صدقہ جاریہ کے بعد, نفع بخش علم جو وہ دنیا میں چھوڑ گیا, نفع بخش علم جو دنیا میں چھوڑ گیا. جیسے یہ کتاب علامہ صاحب نے لکھی تھی, سینکڑوں سال ہو گئے آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس محفل کا ثواب سیدنا امام نووی کو پہنچتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا نفع بخش علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, خصوصاً قرآن پاک کا ترجمہ, قرآن پاک کی تفسیر, حدیث مبارکہ کیا مجموعہ, حدیث پاک کی شرح, علم دین سیکھنے سکھانے کی کتاب, علم دین سیکھنے سکھانے کی کوئی کیسٹ, کوئی آڈیو ریکارڈنگ, اس طرح کی کوئی چیز جب تک دنیا میں ہے اور اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں, اس وقت تک اس کام کو شروع کرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. علم دین کی بات. اور جو عالم دین کسی اور کو عالم بنا کے جائے, تو جب تک وہ علم سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے اور دوسروں کو عالم بنا رہا ہے, اس نے جس کو عالم بنایا بالفرض 10 آدمی کو عالم بنایا, اور اس نے 100 عالم کو, ان 10 نے 100 کو عالم بنایا, ان 100 نے 1000 کو بنایا, ان 1000 نے 10000 کو بنایا, تو قیامت تک جتنے یہ علم کے چراغ جلتے جائیں گے, جتنے ان عالم بنتے جائیں گے, جتنا یہ نفع بڑھتا جائے گا پہنچتا جائے گا, قیامت تک لاکھوں لوگ جو ہے علم سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے. اس ایک عالم کو ان 10 عالموں کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں علماء پیدا کرنے کا ثواب اس ایک آدمی کو ملتا ہے. علم جو وہ دنیا میں نفع بخش چھوڑ گیا اور جس سے لوگوں کو ابھی تک فائدہ ہوتا جا رہا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ, اولاد کو نیکی کرنا سکھاؤ, اصال ثواب کرنا سکھاؤ. اسی لیے جو کہتے ہیں نا کہ پیروں کے پاس جو شاگرد ہوتے ہیں, ان کے شاگرد اور پیروں کے جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی اولاد کی جگہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب پیر صاحب چلے جاتے ہیں دنیا سے, استاد گرامی دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو ان کے شاگرد, ان کے مرید ان کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ ان کی اولاد کی جگہ ہوتے ہیں. لہٰذا جن کے جتنے زیادہ مرید اور اولاد ہو یا شاگرد ہو, ان کو چاہیے کہ اپنے مشائخ کے لیے, اپنے استاد کے لیے, اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں, اصال ثواب کرتے رہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا دنیا ملعون ہے. غور سے سنیے گا, آپ نے ارشاد فرمایا دنیا ملعون ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت عالم اور متعلم کے سوا جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے. ملعون کا مطلب ہے جس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے, تو دنیا پر لعنت بھیجی جاتی ہے, تو دنیا ملعون ہے. اور اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی اطاعت اور عالم اور متعلم کے سوا جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہے. یعنی اب دنیا کیا ہے, دنیا میں آپ دیکھتے ہیں چمک ہے, دھمک ہے, سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے, بنگلے ہیں, گاڑی ہے, محل ہے, جاہ و جلال ہے, نوکر ہے, چاکر ہے, ہر طرح کی عیش و آرام ہے دنیا میں. حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا ملعون ہے, اس میں صرف اور صرف اللہ کا ذکر اور ذکر کرنے والا اور اللہ کی حکم کی اطاعت کرنا جس طرح بھی اطاعت ہے وہ, اور عالم اور متعلم یعنی جو علم سیکھ رہا ہے وہ اور سکھانے والا وہ, ان کے سوا جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں سب ملعون ہے, سب ملعون ہے. گاڑی, بنگلہ, کاروبار, دولت, سب کچھ ملعون ہے, اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور انسان علم سے دور رہتا ہے، علم حاصل کرنے سے دور رہتا ہے، علماء سے دور رہتا ہے، اللہ کی اطاعت سے دور رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے، باقی سب چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کھیل کے پیچھے، لہو و لعب کے پیچھے، کرکٹ کے پیچھے، یہ بازی کے پیچھے، اس بازی کے پیچھے، دولت کمانے کے پیچھے، مال و بنگلہ گاڑی دولت کمانے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو چیزیں ملعون ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے، جو چیزیں اللہ کو اچھی لگتی ہیں ان سے دور رہتا ہے. اس میں خاص طور پہ عالم اور متعلم کے بارے میں شاید چھپایا کہ یہ ملعون نہیں ہے. تو علم اور حصول علم کی فضیلت کے بارے میں حضور نے شخص بایا کہ جو ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں ان پہ لعنت نہیں ہے.